الحمد لله رب العالمين بعد الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد
لا سيما بقية الله الأعظم بالعربي روح وأنواق الأدبين الإكرام المقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أبيض ذلك قبولين فيه اسأل ذلك دليل سي الله وأهل بيت خصوصاً إمام زمانة تقرب فيه زمان غيبت ان کی ولایت پر ثابت قدمی اور اپنے وظائف کی وجہ اپنی کے لیے مل کے درود بھیج محمد و آل محمد محترم. سورہ روم کی تیسری آیت کے ذیل میں اس اشعار مجالس کی نبی گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں، جس میں ہمارا موضوع کربلا تجربے کا یہ دل حضرت ہے. ارشاد ہے کہ حبیب، آپ اپنے چہرے کو اپنی توجہ اور حواس و تمرکز و خیال اور آئیڈیالوجی کو اس دین کی جانب مرکوز کیجیے کہ جو سیدھا، منظم اور قائم اور استوار ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کلام مطلق ہے، مقید نہیں ہے. کلام مطلق اور مقید میں فرق کیا ہے؟ جہاں پر کلام میں متکلم قید لگا دے کسی بھی قسم کی، تو وہ اس کا دائرہ چھوٹا ہو جاتا ہے، ٹل ہو جاتا ہے. اور اگر قید نہ ہو تو کلام مطلق ہے. میں نے پہلے ایک مثال دی تھی کہ اگر میں کہوں کہ جو اس مجلس میں آئے سب کو تبرک دیجیے، یہ کلام مطلق ہے، کوئی قید نہیں. جو بھی اپنا ہو، غیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، سن ہو، بچہ ہو، کوئی عقل بھی آئے، کوئی جو بھی اس امام بارگاہ میں اس کو تبرک دوں. لیکن اگر میں قید لگا دوں اس مطلق کلام میں کہ جو سیاہ لباس پہن کر آئی آپ اسے تبرک کے ساتھ کسی شرط دیجیے، اب یہاں کلام مطلق نہیں ہے، یہاں کلام مقید ہو گیا. قید لگا دی کہ جو بھی سیاہ اداداروں میں سیاہ لباس پہن کے تبرک کے ساتھ اس کو مسجد شربت دیجیے. یہ جو اللہ تعالیٰ کرے فاقم وجهک للدین حنیفا، اپنے چہرے کو، اپنے توجہ اور حواس کو دین حنیف کی جانب مرکوز کیجیے، یہ کلام مطلق ہے. اس میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، کسی جگہ کا، کسی مقام کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اگر آپ نماز میں ہیں تو توجہ ہو، نماز کے علاوہ بازار میں ہیں توجہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے شہر میں ہیں توجہ کیجیے، اپنے شہر سے باہر سفر پہ تشریف لے گئے ہیں، مسافرت پر ہیں توجہ نہیں کیجیے، خاص وقت میں توجہ کیجیے، اس کے علاوہ جو اوقات ہیں جن اوقات کے شب و روز کے اس میں توجہ نہ کیجیے. نہیں، کوئی قید نہیں، نہ زمان کی نہ مکان کی. تو بس اس سے نتیجہ یہ ملتا ہے کہ خداوند عالم اپنے حبیب کو اور اس کے توسط سے اس کے اتباع میں
ان کے تمام پیروکاروں کو تا قیامت حکم دے رہا ہے کہ سب کی توجہ کا مرکز دین اسلام ہونا چاہیے، لیکن یہ دین اسلام مقطعی نہ ہو، زمانی نہ ہو، فصلی نہ ہو، موسمی نہ ہو، بلکہ یہ مطلق ہو کہ جس کو خداوند عالم ایک اور جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی تمہاری پوری زندگی جس طرح سچوں کے ساتھ گزرنی چاہیے اسی طرح تمہاری توجہ دین حنیف کی طرف پوری زندگی ہونی چاہیے. کوئی قید نہیں ہے، نہ زمان کی نہ مکان کی، کونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس وقت ہو جائے خدایا؟ محرم میں، ابتدائی تسلیم میں، ایام عزا میں، ایام محفل میلاد میں، عید وزیر کے دن، شبائے قدر میں مولا علی کے ساتھ ہو جائیں، قرآن کے ساتھ ہو جائیں؟ نہیں، کونوا مع الصادقین مطلق کلام ہے، یعنی آپ نے جب بھی زندگی گزارنی ہے، جہاں بھی زندگی گزارنی ہے، آپ نے کونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ ایک معیت اختیار کرنی ہے. اسی طریقے سے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ انسان کی پوری زندگی اس دین اسلام کے اتباع پیروی میں سر ہونی چاہیے، تمام زمانے اس میں، تمام مکانات اور مقامات اس میں جمع ہیں. یعنی در حقیقت ایک موحد کی، ایک خدا پرست کی، ایک مومن و عزادار و منتظر کی زندگی در حقیقت دین اسلام پر پیروی سے عبادت ہے. میرے گرو جی
محمد،
بس توجہ کیجیے، اور یہ توجہ میں نے کہا مقطعی، فصلی اور موسمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمام زندگی کے اوقات اس میں سمو دیے جائیں. پھر کافی طرف اللہ کی فطر الناس علیہ، فطرت کی ہم تشریح کر چکے ہیں، لا تبدیل لخلق اللہ، اس میں گفتگو ہو چکی ہے. ذالک الدین القیم، یہی دین قائم ہے، یہی دین ثابت ہے، یہی دین مستحکم اور مضبوط ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ خداوند عالم اس فطرت کو زندہ رکھنے کے لیے، اس فطرت کی بیداری کے لیے مختلف انبیاء اور ائمہ کا انتظام کرتا ہے، کتاب ہدایت بھیجتا ہے، صحیفہ ہدایت بھیجتا ہے، ائمہ تحریم کو در حقیقت ہمارے درمیان احسان فرماتا ہے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنی اس فطرت کو باقی رکھیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام، فطرت کی طرف ہماری توجہ کو موزوں کرا رہے ہیں کہ انسان کی فطرت کیسے ہونی چاہیے، اس کے لوازمات کیا ہیں. امام حسین علیہ السلام کا عرفان، امام حسین علیہ السلام کی توحید، امام حسین علیہ السلام کی خدا سے محبت، اپنے رب سے عشق، رعد و نیاز واقع ہماری سمجھ اور فہم و شعور سے بہت بالا ہے، نہیں تصور کر سکتے. لیکن ہم اتنا تصور کر سکتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں اور ما قبل زندگی جو امام حسین نے گزاری، اس میں ہمیں خدا سے ملانے کی کوشش کی ہے، خدا سے قریب تر کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ایک عزادار، میرا ماننے والا در حقیقت خدا کے تقرب کو حاصل کرتا چلا جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ زیارتوں میں جملہ بکثرت پڑھتے ہیں، فَأَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِحُبِّكُمْ، میں آپ کی محبت کے ذریعے سے، اے امام حسین، اے اہل بیت، میں آپ کی محبت کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا چاہیے. فطرت کا راستہ، یعنی وہ حقائق جو خداوند عالم نے میرے من میں، میرے وجدان میں قرار دیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کیا ہے، ہم نے در حقیقت انسان کو خیر و شر، نیک و بد، حق باطل کو اس کی فطرت کے اندر ودیعت کر دیا اور انسان کو دے دیا. لہذا امام حسین کے ذریعے سے کہاں تقرب الی اللہ، فاسال اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم، یعنی امام حسین سے اتصال، امام حسین سے دوستی، امام حسین کے غم میں اشک بہانا در حقیقت امام کے مقصد میں شریک ہونا ہے. توجہ رکھیے گا، یہ صرف گریہ برائے گریہ نہیں، یہ صرف اذا برائے اذا نہیں، یہ اشک برائے اشک نہیں، یہ شعر برائے شعر نہیں. بقول آیت اللہ شہید متحری، رونے والا گریہ کرنے والا اپنے من کی دنیا کو اپنی فطرت کے تقاضوں کے مطابق خود کو حسین ابن علی سے ہم آہنگ کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے سلم لمن سالمکم وعدو لمن اعداکم ومحب لمن احبک محب لمن احبکم، کہ مولا جو دوست آپ کا وہ میرا، جو دشمن آپ کا وہ میرا، میں آپ سے دوستی کرنے والا ہوں، میں آپ کے ذریعے سے دشمنی کرنے والا ہوں. یعنی مرکز توجہ، مرکز نگاہ، مرکز حواس، مرکز شادی، مرکز خوشی، مرکز فرحت، مرکز غم حسین ابن علی کو قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں ماہ محرم میں خدا نے کسی امام کی، کسی معصوم کی ولادت نہیں رکھی، توجہ رکھیے گا، اور ماہ شعبان میں تو ولادت کا مہینہ ہے، کسی معصوم کی شہادت کی تاریخ نہیں رکھی. یعنی خدا ان دو مہینوں میں سکھانا یہ چاہ رہا ہے، تمہاری خوشیوں کا مرکز بھی حسین ہو، تمہارے غم کا مرکز بھی حسین ہو. حسین در حقیقت نقطۂ زندگی بن جائے، محور زندگی بن جائے. ایک دور بھیجو محمد علی
محمد.
لہذا امام حسین کو محور و مرکز قرار دیا گیا ہے کہ آپ کی دوستی، آپ کی دشمنی، آپ کی حیات، آپ کے تعلقات سب حسینیت کے معیار کے مطابق ہونے چاہیے. یعنی معیار اور فیصلے اور ساری چیزیں تو ایک طرف، در حقیقت کیا کہہ رہے ہیں، امر الامر کو متبع. امر کیا ہے؟ امر کی ادنا ترین تعریف جو کی گئی ہے وہ خیال ہے، وہ فکر ہے جو انسان کے ذہن میں آتا ہے، قلب میں سماتا ہے. یعنی دین مبین اسلام، دین فطرت ایک موحد، ایک منتظر، ایک آزادان کے خیالات کو بھی حسینی نہج میں قرار دینے کا عزم کر رہا ہے کہ تمہارے فکر و خیالات جو تمہاری خلوتوں اور جلوتوں میں تمہارے ذہن میں خطور کرتے ہیں، وہاں سے لے کر تمہارے فیصلے اور تمہارے اقدامات اور ان اقدامات کے بنیاد پر تمہارا در کے تعلق یا وصل تعلق، ان سب کی بنیاد دین اسلام، دین فطرت اور حسینیت ہونی چاہیے. میں درود پہ جناب محمد صلی اللہ علیہ
وسلم.
بس امام حسین در حقیقت دین فطرت کی وہ آواز ہیں کہ جو 1400 برس سے اس کائنات میں بیدار زمین زندہ وجدان رکھنے والے افراد کے کانوں سے ٹکرا کر ان کے دلوں میں انقلاب برپا کر رہی ہے. حسین خدا میں فنا ہو گئے، حسین اپنا سب کچھ خدا بند عالم کے لیے قربان کر دیا. اب امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں مالکۃ الاراء دعا ہے امام حسین علیہ السلام. واقعا یعنی اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اس پر محفلیں ہونی چاہیے، اس پر نشست ہونی چاہیے. وہ حسین کربلا میں اپنا سب کچھ دے دیتا ہے، اس حسین کا خدا کتنا جمیل ہوگا. یہ قوم جو حسین کے لیے نہ شب دیکھتی ہے، نہ روز دیکھتی ہے، نہ گرمی دیکھتی ہے، نہ سردی دیکھتی ہے، نہ بھوک و پیاس اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، حسین کی اتنی دیوانی، حسین کی اتنی عاشق، مال ہے تو مال خرچ کر رہے ہیں، وقت تو وقت خرچ کر رہے ہیں، جہاں جتنا جیسا جب موقع ملتا ہے حسین کی عزا و خدمت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب کہ ہم حسین کو کما حق کہو نہیں جانتے، معرفت حاصل نہیں کی ہم نے، لیکن پھر بھی حسین کے دیوانے ہیں، حسین کے عاشق ہیں، حسین کے دل دادا ہیں، حسین پہ فریدہ ہیں۔ تو اب تصور کرو کہ جو قوم نہ جاننے میں بھی حسین پہ سب کچھ قربان کرے تو اس حسین کا خدا کتنا حسین و جمیل ہوگا، کہ جس کے لیے حسین اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ خداوندا میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تیری محبت کی راہ میں، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَامَ لِكَيْ أَرَاكَ، یہ شعر سب سے پہلے میں نے حضرت مولانا آغا جعفر نقوی صاحب سے سنے تھے، اور مجھے بتایا گیا تھا یہ اشرا کہ جس کو آپ سماعت کر رہے ہیں، اس اشرے کی ابتدائی مقررین اور ذاکرین حضرت مولانا آغا جعفر نقوی صاحب اعاد اللہ مقامہ وسلام الله وصلوات الله عليه وعلى قبره ونور الله برقده الشريف، يا عالم خدا، يا عاشق حسين، يا عاشق انقلاب، يا عاشق امام خمینی، در حقیقت جس نے ہمارے دلوں میں حسین ابن علی کی، کربلا کی، اہل بیت کی، انقلاب اسلامی کی محبتوں کو مضبوط کیا ہے، ان کی روح کی بلندی کے لیے مل کے ضرور بھیجے محمد آئے گا۔ میں بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات کروں، فلو قطعتنی فی الحب اربا اربا، اے خدا تیری محبت عشق میں حسین کو اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو میرے بدن کا ہر عضو یا اللہ یا اللہ یا اللہ کی صدا دے، عشق حسین کیا، یہی وجہ ہے، حق یہی ہے کہ حسین کا رابطہ اور رشتہ خدا کے کلام سے جدا نہیں ہوا، انو کے نیزہ بر بھی جا کر تلاوت کلام پاک کر رہا ہے میرے رب جی محمد علیہ وسلم۔ میں نے بتایا کہ علماء نے کہا ہے یہ ایام سیر سلوک کے ہیں، یہ ایام حسین کے ساتھ قدم با قدم آگے بڑھانے کے ہیں، یہ ایام اہل بیت کے ساتھ ساتھ سفر کرنے کے، حسین کا سفر کربلا میں بظاہر عاشور تک تھا، ایک حسین کا وہ سفر ہے جو عاشور کو ختم ہو گیا، وہ جسمانی سفر تھا، ایک حسین کا معنوی و الہی سفر ہے جو آج تک جاری و ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود و سلام، یعنی ان کی عظمت و رفتوں میں تو اضافہ کرتا چلا جا۔ تو امام حسین در حقیقت نصر آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے میرے عزادارو، اے میرے شیعو، اے میرے غم گسارو، اے میرے ماتم کرنے والو، میرے غم میں آنسو بہانے والو، کیا تمہاری فطرت وہی ہے جو اللہ نے بنائی تھی؟ کیا تم اسی فطرت پہ قائم ہو؟ جب ہمارا کوئی مرتا تو کیا کہتے ہیں، هل انت على الاحد الذي فارقتنا من شهاده ان لا اله الا الله، اے جانے والے، اے مومن، اے اس دنیا سے رخصت ہو جانے والے، کیا تو اسی عہد وفا پر قائم ہے جو ہمارا تمہارے درمیان مشترک تھا، کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اس کے بندے اور علی اس کے امام، اور اولاد علی سے آنے والے آئمہ در حقیقت خدا کی حجت ہے زمین پر؟ یہ کون سا میثاق ہے؟ یہ کون سا عہد وفا ہے؟ یہ وہی ہے جو فطرت میں قرار دیا گیا ہے، ہمیں ضرور ہے محمد والے۔ ہماری فطرت میں شکوفائی ہونی چاہیے، نورانیت میں اضافہ ہونا چاہیے، بندگی کے درجات طے کرنے چاہیے۔ اس کو میں نے کہا منصابہ ہو یوما فہو مقود، امام نے کہا اس کے دو دن نہیں، دو لمحے، دو گھنٹے نہیں، دو سیکنڈ ایکول ہو جائیں، پریویس سیکنڈ، پریزنٹ سیکنڈ ایکول ہو جائیں، کوئی ترقی نہیں کی، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا، نہیں، امام حسین معصوم ہو چکے تو خدا کی نگاہ سے نہیں، تم گھاٹے میں ہو، کیونکہ یہ فطرت کا سفر ہے، اور فطرت کے سفر کو ہر آن ہر لمحے شکوفائی کی ضرورت ہے، نورانیت کی ضرورت ہے، میری ضرورت ہے کہ محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ خوبصورت جملہ سماج فرمائیے، کہہ رہے کہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ان آٹھ ایام میں محرم کی تمہاری فطرت نورانی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو کوئی تو کرائیٹیریا ہو، کوئی تو معیار ہو، کوئی تو اسکیل ہو جس میں تولا جائے، پانی کو ناپنے کا اسکیل ہوتا ہے، برقیروں کو ناپنے کا کہ کتنی برقیروں استعمال کی، کتنے ایمپیئر آلہ ہوتا ہے، گرنے والی چیزوں کے لیے، بہنے والی چیزوں کے لیے، ہوا کے لیے، آکسیجن کے لیے، جو نظر نہیں آتی لیکن وجود ہے، ایگزسٹ کرتے ہیں، آلہ ہوتا ہے، تو کیا اس فطرت کو ناپنے کا بھی کوئی آلہ ہے؟ کیا اس فطرت کو وزن کرنے کا بھی کوئی اسکیل ہے؟ دنیا میں کوئی اسکیل نہیں ہے، دنیا میں کوئی معیار اور ترازو نہیں ہے، اگر کہیں سے کسی ترازو کا پتہ ملے گا، اگر کہیں سے کوئی معیار ملے گا تو وہ قرآن اور اہل بیت کا در ہوگا، ان کے علاوہ کہیں نہیں، ان کے علاوہ جہاں چلے جائیں وہاں نہیں ملے گا، یا فطرت کا انکار کر دیا جائے گا، یا فطرت کو نابود کر دیا جائے گا۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میری درود جو محمد والے ہیں، چھوٹا سا جملہ لیکن پوری کائنات کے وزن کے برابر، ایک جملہ امام حسین کا، فطرت کو کشف کرنے کا، فطرت کو وزن کرنے کا، فطرت کے قد کو ناپنے کا۔ توجہ رکھیے گا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بچے کا قد نہیں بڑھ رہا، پریشان ہوتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بچے کا قد نہیں بڑھ رہا، بچے کا قد نہیں بڑھ رہا، رشتے نہیں آئیں گے، پستہ قد ہوگا، کوہتہ قد رہ جائے گا، پریشان ہوتے نہیں ہوتے، ٹھیک ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام نے کیا بچوں کی اور ان کے آئندہ آنے والے مستقبل کی عبادت کرو، لیکن کیا بچوں کے اخلاق کی، اپنے اخلاق کی، اپنے دین کی، اپنی محبت اہل بیت کی تم نے کوئی قدر کی، کوئی فکر کی، کبھی سوچا کبھی تنہائی میں بیٹھے کہ تم کتنے انسان ہو، تمہارا ظاہری قد اتنا ہے، تمہارا ظاہری وزن اتنا ہے، بلڈ پریشر اتنا ہے، شوگر اتنی ہے، معذرت بتا دیے، یہ بیماریاں اتنی اتنی مقدار میں موجود ہیں، لیکن کیا تم انسان ہو؟ تمہاری انسانیت کا وزن کتنا ہے؟ تمہاری فطرت کا وزن کتنا ہے؟ تمہاری فطرت میں کتنا نور ہے؟ یہ ہے حسین ابن علی کی درس کا، یہ ہے کربلا تجلی کا دین فطرت، کہ کربلا بتا رہی ہے کون کتنا انسان اور کون کتنا حیوان ہے، کون کتنا انسان ہے۔ بظاہر ظاہری صورت میں دونوں طرف انسان تھے، حسینی مہاتھ ہو، یزیدی مہاتھ ہو، لیکن حسین نے کربلا میں ایک معیار دیا، ایک اصول دیا، ایک قانون دیا کہ جاننا چاہتے ہو با فطرت کون، بے فطرت کون، خدا والا کون، بے خدا کون، امام والا کون، بے امام کون، شیطان والا کون، بے شیطان کون۔ تو کل ایک جملہ عرض کیا تھا امام کا، امام نے کہا یہ جو میں نصیحت کر رہا ہوں یہ تم پر اثر انداز نہیں ہو رہی، پھر امام نے خود وجہ بتائی، شاید تا قیامت بھی سوچتے رہتے یزیدی تو کشف نہ کر سکتے تھے کیوں حسین کی نصیحت اثر نہیں ہو رہی۔ عزیزان گرامی، حسین نے خود وجہ بتا دی، وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکموں میں مال حرام موجود ہے، مال حرام سلب توفیق کا سبب بن جاتا ہے، خیر کے راستوں کو بند کر دیتا ہے، حرام کی طرف لپکنے کے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے۔ امام حسین نے کہا یہ ہے فطرت، اس شکم میں جو مال حرام ڈالا ہے، فکروں میں حرام، نظروں میں حرام، کانوں میں حرام، پیٹ میں حرام، عمل میں حرام، گھر میں حرام، موبائل میں حرام، ٹی وی پہ حرام، میڈیا میں حرام، یہ سب جائیں، بے فطرت ہوتے چلے جاؤ۔ امام حسین نے یہ جملہ تمام کائنات کے وزن کے برابر، یہ کوئی مبالغہ آرائے نہیں ہے، اب جملہ سنیے، مَعْرَ وَجَدَ مَنْ فَقَدَرْ. بات ہے خدا کی، بات ہے فطرت کی، کربلا تجلی کا ہے، یعنی کون با خدا کون بے خدا، کون خدا والا کون خدا کے بغیر. امام کہہ رہے ہیں کہ مَعْرَ وَجَدَ مَنْ فَقَدَرْ، خدا بندہ جس نے تجھے کھو دیا، جس نے تجھے گم کر دیا، جس نے تیرے راستے تک خود کو نہیں پہنچایا، خدایا جس نے اپنے نور معرفت نور فطرت کو خاموش کر دیا، اس کو ساری دنیا بھی دے دو تو اسے کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا اسے. ماذا وجد، کیا پایا اس نے جس نے تجھے کھو دیا ہو، جسے تیرا نور نہ ملا ہو، جسے تیری ہدایت نہ ملی ہو، جسے تیری قربت نہ ملی ہو، جسے تیری قربت کے ساتھ تیرے رسول کی اطاعت کا شرف نہ ملا ہو، جسے رسول کی اطاعت کے ساتھ من کنت مولا ہو، فہذا علی مولا کے جملے کے تحت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی توفیق نہ ملی ہو، حسین و حسن کی اطاعت اور نصرت کی توفیق نہ ملی ہو، اسے کیا ملا پھر؟ یعنی امام حسین کہہ رہے ہیں کہ بے فطرت وہ ہے جو خدا کو کھو دیتا ہے، جو اپنے فطرت کے نور کو خاموش کر دیتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَن لَّذِي فَقَدَ مَن وَجَدَ، اور اس کو کیا نقصان ہوا، اس کو کیا گھاٹا ہوا، اس کا کوئی نقصان نہیں، جس نے تجھے پا لیا، جو تجھ تک پہنچ گیا، یا تجھ تک پہنچنے کا راستہ اور صحیح و سالم سفر اسے نصیب ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ بغیر اہل بیت طے نہیں ہو سکتا، ان کی اطاعت و تعصی کے بغیر طے نہیں ہو سکتا. جب خدا نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کون سے دین سے راضی ہو گیا، کون سی نعمت تمام ہو گئی، تو پتہ چلا رسول کے بعد ولایت علی، امام زندہ، امام حی، امام عالم، امام شعور، امام با فطرت، امام با خدا، امام نجات، امام سعادت اگر مل جائے انسان کو تو وہ انسان کامیاب ہے. لیکن اگر ائمہ نہ ملے خدا مل جائے، بہت سے لوگ تو خدا خدا کر رہے تھے، رسول تک نہیں پہنچے، بہت سے تھے جو رسول رسول کر رہے تھے، علی تک نہیں پہنچے. لیکن جو علی تک پہنچ جاتا ہے رسول بھی مل جاتا ہے، خدا بھی مل جاتا ہے. جتنی خدائی صفات، اخلاقیات، تعلیم اہل بیت تمہاری زندگی میں آتی چلی جائیں گی، تمہارا رابطہ و رشتہ خدا سے مستحکم ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ تقرب ہو جائے گا، اللہ کا قرب چاہتا ہوں، اللہ مجھے سے میں وہاں تک پہنچ جاؤں، اللہ کی کوئی دیوار اعتقاد لگا گیا ہے تو نہیں. اللہ کی اخلاقیات، اللہ کی صفات، اللہ کے احکام جو اہل بیت ہم تک پہنچا رہے ہیں، اسی طریقے سے اہل بیت کی قربت ایک ظاہری قربت ہے کہ میں امام سے مصافحہ کروں، امام کو دیکھوں، امام کی ملاقات کروں، امام کے پیچھے نماز پڑھوں، امام کی اطاعت کروں، ایک یہ ظاہری. ایک اس سے بڑھ کر ہے کیا؟ امام کی سیرت پر عمل پیدا ہونا. بس امام حسین کی فکر یہ ہے کہ ان دس دنوں میں دیکھو کہ تم میرے ساتھ خدا کے کس مقام تک پہنچو. چھوٹے بچوں کی ایک مثال میں
اسی موقع پر میرے مثال اتفاق کیوں ضرور بھیجی محمد والی
مثال
صرف سمجھانے کے لیے صحیح بات ہے، اس میں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ربط نہیں، صرف تقریب ذہنی کے لیے ہوتی ہے. لفٹ ہوتی ہے 50 منزل 60 منزل 100 منزل، آپ نے جس منزل پر جانا ہے، جو آپ کی منزل ہے، مقصد ہے، جس فلور پر جانا ہے، آپ نے وہ بٹن دبانا ہے. آپ جو بٹن دبائیں گے لفٹ وہیں جا کے اٹھے گی. ایسا ہی ایسا تو نہیں ہوتی ہے، لفٹ تو چلے اور آپ جو ہے حرکت رکھیں. نہیں، لفٹ کی معیت، لفٹ میں داخل ہو جانا، لفٹ کی فضا میں اپنے آپ کو قرار دینا اس بات کا سبب بنے گا کہ آپ جہاں تک جانا چاہتے ہیں لفٹ آپ کو وہاں تک پہنچا دے گی. ایسا ہی ہے، ایسا ہی لفٹ آپ کو وہاں تک پہنچا، یعنی اس لفٹ کی فضا میں جانا، سوار ہونا ضروری ہے. آپ نے بٹن دبایا، باہر نکل آئے، لفٹ فور کی 50 منزل پر آپ گراؤنڈ فلور پہ کھڑے ہوئے. نہیں، اہل بیت علیہ السلام ارتقاء و نجات انسانی کا وہ وسیلہ ہیں کہ اگر کوئی کما حق ہو اپنے وجود، اپنی فکر، اپنی روح، اپنے احساسات، اپنے دل میں آنے والے خیالات، امرکم متبعون کے تحت اپنی آئیڈیولوجی کو اہل بیت کے سپرد کر دے، تو اہل بیت الحقیقت تمہیں ارتقاء کی منازل تک لے جائیں گے. اللہ در حقیقت وہ اعلیٰ وجود ہے کہ جہاں جس کی قربت اہل بیت چاہتے ہیں، تو لہذا جو اہل بیت کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ بھی تقرب کی منازل طے کرنے لگ جاتا ہے. اور اس سے پڑھ کر تقرب تو میں نے کہا نا، جو لفظ استعمال ہوا ہے زیارت عاشورہ میں جو امام کی تعلیم کرتا ہے، اَن يُبَلِّغَنِ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ اکبر. یعنی اہل بیت کیا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا شیعہ ہمارے ساتھ سفر کرے، با فطرت سفر کرے، ارتقائی منازل طے کرے. کہاں تک؟ مقام محمود تک، جو رسول اللہ سے مخصوص ہے. یعنی آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی پہنچ، آپ کے حواس سب کو ارتقا دینا چاہتا ہے موسیٰ علیہ پیاری. میں گرو بھی فطرت یہ ہے کہ ان ایام میں دیکھیں کتنا حسین کے ساتھ سفر کیا ہے. ایک سفر یہ ہے کہ ہم گھر سے آئے امام بارگاہ، امام بارگاہ سے جلوس اور گھر یا کسی دوسری مجلس میں، یہ سفر ختم ہو گیا. لیکن ایک سفر ایسا ہے کہ جس میں جسم کی حرکت کی ضرورت نہیں ہوتی، جس میں مسافر طے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ انچز میں، فیٹ میں، میٹر میں، کلو میٹر میں راستہ طے کریں. ایک کلو میٹر کا فاصلہ، یہ مائلز کا فاصلہ، یہ جسمانی فاصلہ ہے. لیکن جو روح کا سفر ہے، جو معنوی سفر ہے، جو روحانی سفر ہے، جو فطرت کا سفر ہے، آپ اپنے گھر میں بھی ہوں تو یہ ارتقائی سفر طے کر سکتے ہیں. معصوم نے آسان کر دیا، چاہتے ہو کہ سو رہے ہو عبادت کرو، آ مولا میں چاہتا ہوں سو بھی جاؤں عبادت بھی کروں. بھائی عبادت تو شعور کی حالت میں، قصد کی حالت میں ہوتی ہے. امام نے کہا وہ عبادت بھی ہے، ایک اور عبادت یہ کہ سو کر بھی عبادت کرو، خدا کی رضا کے مطابق سو جاؤ، باوضو سو جاؤ، تو یہ سونا بھی عبادت ہو جاتی ہے. بس یہی وجہ ہے کہ بستر رسول پر علی سو گئے تھے، وجہ یہ تھی کہ وہ جاگ کر نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، رسول کی حفاظت کرنا بھی عبادت ہے. تو اس فطرت کے سفر کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جسمانی فاصلے طے کریں. آپ بیٹھے بیٹھے حضرت حور علیہ السلام نے کون سی میلوں کا سفر طے کیا تھا؟ اپنے حجرے میں تھے، ٹہل رہے تھے، لیکن روح سفر کر رہی تھی، روح ارتقاء کی منازل کو طے کر رہی تھی، روح خدا کو تلاش کر رہی تھی، اور روح کو خدا تک پہنچنے کے لیے حسین کے وسیلے کی ضرورت تھی.
اور آ گئے, خدا کو پایا, حسین کو پایا, روما لے سیدہ کو پایا. شہدائے کربلا جب فطرت تجلی کرتی ہے تو اس کو غور کہا جاتا ہے. ہمیں ضرور بھی مہان یہ فطرت کا سمجھ ہے, فطرت بیدار ہونی چاہیے. امام حسین کہہ رہے کہ دیکھو ان 10 دنوں میں, 8 دنوں میں تم کتنے خدا والے بنے. اچھائی اچھی لگتی ہے, برائی بری لگتی ہے, حرام برا لگتا ہے, ابھی فیل سے نفرت اور کراہت ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے تو غفلت بنے. اور میں نے مولا کو سنا تھا پانچویں نام کا, مولا نے کہا دیکھنا چاہتے تم میں کوئی خیر و بھلائی ہے. اب خیر و بھلائی میں ایگزسٹ نہیں کرتی باہر, اس کا ذرہ, اس کا کوئی وجود نہیں ہے ٹھوس حالت میں, سالڈ حالت میں, اس کا کوئی ماس, کوئی اس کا وزن اور اس کا کوئی یوں کہوں کہ زاویہ نہیں ہے اس کو کہیں یہ خیر ہے مسئلہ نہیں. امام نے کہا دیکھنا چاہتے تم میں خیر و بھلائی ہے. مولا نے کہا اگر خدا اور خدا والوں کی محبت اور ان کے نیک کاموں سے تمہارے دل میں محبت ہے تو میں خیر ہے. ایک بافطرت انسان وہ ہے جو نیک انسانوں کے نیک کاموں سے خوش ہوتا ہے. اور اگر برعکس ہو جائے کہ انسان کو نیک کام, برا کام, ارشاد, نصیحت, ارتقاء, معرفت, فطرت کی بیداری, حسین کی اطاعت, یہ سب بری لگنے لگتی ہیں, انسان اس منزل پہ چلا جائے کہ اس کی فطرت اتنی بے نور, اتنی بد حیبت, اتنی کہیں صورت والی ہو جائے. کیونکہ ہم اس سے گفتگو کر چکے کہ بد فطرت اور پس فطرت کیا ہوتا ہے. انسان بچپن سے بد فطرت اور پس فطرت نہیں ہوتا. میں ضرور بھیجی محمد والا امام حسین چاہ رہے کہ فطرت کا ادنا ترین اصول یہ ہے کہ دیکھو خدا تمہارے نزدیک کیسا ہے. ابن جہل ایک صحابی ہے, 8ویں امام کا, امام کی خدمت پہنچا, امام سے کہا ابن جہل فقہ ہے ابن جہل, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیف انا عندک, مولا آپ کے دل میں میرا کیا مقام ہے, آپ مجھے کتنی محبت کرتے ہیں, آپ مجھے کیسے دیکھتے ہیں. بہت پتے کا سوال, بہت گہرا سوال کہ انسان ماننے والا کلمہ کو امام سے کہہ رہا ہے, معصوم سے کہہ رہا ہے, مجھے تو مدد کر رہا ہے. مولا بتائیے آپ کے دل میں میرا کیا مقام ہے. بہت بڑا سوال ہے, بہت بڑی قیمت ہے اس سوال کی. امام نے انتہائی آسان, مدلل اور بقول معروف پتے کا جواب دیا. امام کو انظر کیف انا عندک, تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میرے دل میں تمہارا کیا مقام ہے, تو پہلے تم یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں میرا کیا مقام ہے. تم مجھے کس نگاہ سے دیکھتے ہو, تم مجھے کتنی قیمت دیتے ہو, تم میری اطاعت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو, تم میرے فرامین پہ کان اور توجہ دھرتے ہو یا نہیں دھرتے ہو. دوسرے الفاظ میں مولا کہہ رہے اتنے بافطرت ہو, جو جتنا بافطرت ہوتا چلا جائے گا ہم سے محبت کرتا چلا جائے گا. میں جاننا چاہتا ہوں مولا آپ کے دل میں میرا کیا مقام ہے. مولا کہیں گے تم یہ دیکھو کہ تم مجھے کس نگاہ سے دیکھو گے, اس کو بڑے کینوس پہ لے جائیے. خدا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں تیرا بندہ کس مقام پر ہوں. خدا پلٹ کے کہے گا پہلے یہ بتا کہ میں تیرے پاس کیا قدر و قیمت رکھتا ہوں. خدا کو کتنی پہلے دیتے ہیں, خدا کتنا ہے ہماری زندگی میں. آیت اللہ شیخ محمد شریف اصفہانی جو نمائش پر امام خمینی کے حکم سے بہت ہے ان کی بنیاد رکھنے یہاں آئے تھے 50s میں, یہاں کے علماء نے مخالفت کی, سادی سے زندگی بسر کی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا, علی امام ان کو دفن کر دیا. مجتہد مسلمان آیت اللہ شیخ محمد شریف اصفہانی کراچی کی کئی پرانی جامع مساجد کے افتتاح کے حاصل ہوا ہے. کئی شاگرد ہوں گے. علامہ طالب جوہری کے والد مصطفیٰ جوہر صاحب ان کے ساتھ ہوں گے, مولانا آغا جعفر نقوی صاحب, اور اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ جو دنیا سے چلے گئے. سب کی روح کی بلندی کے اتفاق میں ایک دونوں میں تھے محمد کہتے تھے, مذاق میں کہتے تھے, اس کو سیریس مت لینے کا. انہوں نے کہا کبھی کبھی شعر کر لیا کرو. لوگ بڑے پریشان ہوئے, مولانا آپ شعر کو کریں پڑھا تو کریں, شعر نہ کرو. کہا کہ شعر کرو گے کم سے کم خدا تو بدبخت تمہیں یاد آئے گا, خدا تو یاد آئے گا نا, تو شاید تمہاری بخشش اسی طرح ہو جائے. ایسی درود بھیجو محمد والا. اسی لیے جب بھی آپ ائمہ کی زیارت پڑھتے ہیں تو آپ خدا سے دعا کرتے ہیں. اہل بیت سے بھی دعا ہے, خدا سے بھی. فاسأل اللہ, اور زیارت عاشورا کا حوالہ دوں گا. فاسأل اللہ, میں سوال کرتا ہوں اللہ سے, یعنی حسین تمہیں وہ جرأت کلام عطا کر رہا ہے, وہ پاکیزہ فطرت عطا کر رہا ہے, وہ نور دے رہا ہے جس کے ذریعے سے تم میں خدا سے ہم کلامی کا شرف پیدا ہو جائے. لہذا ہم خدا کو کتنی امید دیتے ہیں اپنی زندگی میں, خوشیوں میں, غموں میں, حتیٰ کہ امام حسین کے نام پر ہم بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جس سے امام حسین خوش نہیں ہے. کل ہم نے جملہ عرض کیا تھا رباب اقتدار کے لیے, گرا گزرا کہ جناب یہ مولانا سیاسی باتیں کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ, منتظمین سے بھی جو یہاں موجود ہیں مجلس کے اور امام بارگاہ کے منتظمین سے, مولانا سیاسی باتیں کر رہے ہیں. تو میں سیاسی باتیں اگر کر رہا ہوں, آپ کو یہ لفظ سیاسی چبھ رہا ہے, تو یہ تو امام حسین نے مجھے سکھایا ہے. امام حسین نے کیا کہا تھا, من قال رسول اللہ, بات فطرت کی ہے, بات حقیقت کی ہے, بات اہل بیت کی ہے. امام سے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا, من را سلطانا جائرا, جو کسی سلطان حاکم جائر و ظالم کو دیکھے, مستحلا لحرام اللہ, حلال خدا کو حرام کرنے والا, حرام خدا کو حلال کرنے والا, نام کے سل عہد اللہ, اللہ کے قانون کو پامال کرنے والا, مخالف سنت رسول اللہ, اللہ کے آخری نبی کی سنت کو پامال کرنے والا, تو سب سے بڑے سیاسی تو امام حسین ہوئے نہیں ہوئے. اگر حاکم وقت کے خلاف بولنا سیاست ہے تو اس کا تاج حسین ابن علی کے سر جاتا ہے, اس کا سہرا حسین ابن علی کے سر جاتا ہے. حسین قیام کیا کہ نہ کیا, کلمہ حق بولے کہ نہ بولے, یزید کو برا کہا کہ نہیں کہا, للکارا کہ نہیں للکارا, سب کچھ کیا. تو اگر آج ہم ان کی تاثیر میں ارباب اقتدار کی ان رنگ رنگیلیوں کو, ان پامالیوں کو, ان حکمدلیوں کو, ان غیر قانونی حرکتوں کو اگر برملا کر دیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی تو خدا کے قانون کی مخالفت کر رہے ہیں, دھجیاں اڑا رہے ہیں. اس کی دو مثالیں کل میں نے عرض کی تھی. تو بات سمجھنے کی ہے, ہر چیز کو سیاست سیاست کہہ کر آپ دور مت کریں کہ لفظ سیاست امام علی نقی نے بتایا ہے, امام علی نقی نے سمجھایا ہے کہ منشور امامت کو سمجھنا ہے امام کی نگاہ سے, تو جاؤ سیاست جامعہ کبیرہ پڑھو, پتہ چل جائے گا کہ امام سیاست الہیہ کا نمائندہ ہوتا ہے زمین پر. سیاست الہیہ کس بلا کا نام ہے؟ اس کے کوئی دو سین نکلے ہوئے ہیں؟ وہ ہواؤں میں کرتا ہے امام, اس دنیا میں, اس فرش پر, اس زمین پر خدا کی سیاست الہیہ کا نمائندہ ہو رہا ہے. امام حسین سیاست الہیہ کے نمائندہ ہیں. انتم سلسلۃ العباد, امام کون ہے؟ سیاست والے بات سیاست کرنے والے ہیں، زندگی کا سلیقہ و طریقہ سکھانے والے ہیں. اگر حسین سیاست الہی کا نمائندہ ہے بقول امام علی نقی علیہ السلام، تو حسین کا ہر فعل، حسین کا ہر قدم، حسین کی ہر فکر سیاسی ہے، خدا کی سیاست الہیہ کی نظر میں. اور یہ مجھے اور تمام ساتھیوں خدا کو یہ جرات قیام دیتی ہے کہ وہ اس وقت موجودہ ارباب اقتدار کی غلطیوں کو برملا کرے. کہیں یہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، قانون کے نام پر قانون کو توڑا جا رہا ہے، اقربا پروری کی جا رہی ہے، منمانی کی جا رہی ہے، بیت المال کی، بیت المال مسلمین و پاکستان کی غیر منصفانہ تقسیم کی جا رہی ہے. کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹھوکنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں. اگر حسین سیاست الہیہ کا علم بردار تو حسین کی ادا بھی وہی کام کرے گی جو حسین نے کیا. امام سجاد نے ایک کوڈ ورڈ دیا تھا اسیرہ میں کربلا کو، ایک راز دیا تھا. وہ راز کیا تھا؟ وہ راز تھا ہائے حسین. ہائے حسین میں تین راز پوشیدہ تھے. آخر کیا وجہ ہے کہ امام حسین جو شہید ہو گئے، لاشا پامال ہو گئے، سروں کو دھوکے ریزے میں چڑھا دیا، اب اسرائے کربلا کو لے کے جا رہے ہیں، اب جو ہائے حسین کر رہا ہے اس پر تعزیہ نمالے جا رہے ہیں، دھن لگائے جا رہے ہیں، سختیاں کی جا رہی ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس ہائے حسین میں کیا مسئلہ تھا؟ کیا راز تھا؟ کیا حقیقت تھی کہ برملا نہ ہو جائے کوفے میں، شام میں، جہاں جہاں یہ قافلہ جا رہا ہے؟ ہائے حسین میں تین راز تھے. جناب زینب کی اسٹریٹجی یہ تھی، امام سجاد کی حکمت عملی یہ تھی کہ اس ہائے حسین کے ذریعے سے تین حقیقتوں کو چھپا کر میرے اور تمام دنیا کے سامنے رکھا جائے. ہائے حسین یعنی عظمت و فضیلت حسین، ہائے حسین یعنی مظلومیت حسین. اور جب مظلومیت آئے گی تو پھر ظالم بھی آئے گا. بس مظلومیت حسین بوسیلہ ظالم جابر. جب بھی ہائے حسین کہتے تھے یعنی حسین کی فضیلت، امام حسین کا مظلوم ہونا اور ظالم کا ظلم، یہ تینوں پر بلا ہوتا تھا. مرد شامی جس نے امامہ اتار کے پھینکا تھا، امام نے آیات سے جواب دیا کہ آیت حتین ہمارے لیے، آیت مبائلہ ہمارے لیے. اس نے کہا اچھا، امام حسین سے حقیقت تک پہنچا. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں. توجہ رکھیے، حسین سیاست الہیہ کے نمائندے ہیں. سیاست الہیہ یعنی خدائی قانون کو زمین پہ نافذ کرنا. کل موقع ملا تو میں مولوی صاحب کا قول نقل کروں گا تاکہ یہ خناس ہمارے ذہنوں سے نکل جائے. ہمارے یہاں تو اب سیاسی کو گالی بنا دیا گیا ہے، یعنی کسی کو گالی دینی ہوتی ہے، فوج کلمہ سے نوازنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ سیاسی ہو گئے ہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لہذا امام حسین جو سیاست الہیہ کے نمائندے ہیں، خدائی قانون کو زمین پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے حسین کو انسان کی ضرورت ہے، اعوان کی ضرورت ہے، اصحاب کی ضرورت ہے، حسین کو بافطرت لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ لوگ بافطرت ہوں اور حسین کے ہاتھوں کو مضبوط کریں. حسین تلے تنہا تمام آئمہ کو امت کی ضرورت تھی. امت کے بغیر امام کامیاب نہیں ہو سکتا. رسول اللہ نے 1,20,000 صحابہ کے مجمع میں، یعنی 2,40,000 کان، 2,40,000 نگاہیں دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، من کن تو مولا ہو فہاں جائی مولا، 12 آدمی آ کر گواہی دے رہے، امت کے ساتھ نہیں دیا، علی کو محروم کر دیا. وہی مدینہ ہے، وہی مسجد نبوی ہے. بنت نبی اپنے حق کے دفاع اور حصول کے لیے دربار خلیفہ میں آتی ہیں، کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟ امت ساتھ نہ دے تو بی بی کو حق سے محروم کر دیا جاتا ہے. علی مسجد قصابہ الظاہری پر ہے،
چار سال کے لگ بھگ حکومت کی امت کے ساتھ نہیں دیا, اپنے ہی لوگ ان کے دشمن ہو گئے. کون؟ جو خوارج بن گئے, جنگ سبیل میں علی کی معیت میں لڑنے والے علی کے دشمن ہو گئے, خوارج بن گئے. قتل کرنے پر, فتوے لگانے پر, تکفیر کرنے پر راضی ہو گئے, ساتھ نہیں دیا. یہاں تک کہ مولا کائنات کو شہید کر دیا امام حسن, اور پھر امام حسین کی مثال تو زبان سے دیکھا سو عام ہے, پورا مدینہ جانتا ہے لیکن کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. امت ساتھ نہ دے تو اس سیاست الہی کے نمائندوں کو ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ خدا در حقیقت اس زمانے غیبت میں دیکھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں جو با فطرت ہیں. اسی میں نے کہا زمانے غیبت کے دروازے کے تالے کی چابی میرے اور آپ کے اجتماعی عمل میں منحصر ہے. جب میں اور آپ تیار ہو جائیں گے امام کو اس میں ضرور مل جائے گا. آپ پوچھیں مولانا دلیل کہاں سے بول رہے ہیں؟ کیا روایات نہیں پڑھی آپ نے کہ جب تم میں سے 313 مکمل ہو جائیں گے, کردار والے, فطرت والے, خدا والے, نبی والے, علی والے, وفا والے, شجاعت والے, بصیرت والے, وفا والے, اپنے قول کو پورا کرنے والے, اپنے مقصد کے حصول کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے, کربلا کا پرچم لے کر لبیک یا حسین کہہ کر جب یہ 313 مکمل ہو جائیں گے تو امام کا ظہور ہو جائے. آسمان سے نازل ہوں گے, ڈاؤن لوڈ ہوں گے, انسٹال کیا جائے گا ان 313 کو, یا کٹ پیسٹ کر کے کہیں سے کاپی کر دی جائے گی, یا زمین سے ہو گئی, کہاں سے آئیں گے؟ مجھ جیسے آپ جیسے انسان ہیں, ہم کیوں فکر نہیں کرتے کہ ہمیں آگے بڑھ کر ان 313 میں شامل ہونا ہے؟ ہم کیوں فکر نہیں کرتے کہ ہمیں اس تعداد میں, اس ٹیم میں, اس گروہ میں, اس حزب میں, اس جماعت میں داخل ہونا ہے جو امام زمانہ کی یاری اور مدد کرنے والے ہیں؟ کہ جو آ کر کیا کہے گا, الاو یا اہل العالم, اے دنیا والو, انا الامام القائم, میں امام قائم ہوں, الاو یا اہل العالم, انا السمسام المنتقم, میں اس کو شمشیر برندہ ہوں جو ظالموں سے حساب چکائے گی, یا اہل العالم, ان کا جتلو سیدہ قتلو, اچھا نا, پانچ جملے, پانچ اعلان, پانچ ندائے جس میں دو اپنے لیے, تین اپنے جد حسین کے لیے. کیوں؟ کہ سیاست الہی نمائندہ ہے. وہ قیام جو حسین کا ناتمام رہ گیا, وہ کربلا جو ناتمام رہ گئی, کہ جہاں تم نے حق ادا نہ کیا, حسین کے سر کو لوگوں کے نیزے پہ چڑھا دیا, لاشوں کو پامال کر دیا, اہل بیت کو قیدی بنا لیا, اس کے ارتقاء کا, اس کی تکمیل کا وقت آ گیا. میرے انا الامام القائم, میں امام قائم ہوں, میں سمسام المنتقم ہوں, میرے جد حسین کو قتل ہوا چھانا, اس کو پیاسا شہید کیا, اس کو در حقیقت بے لباس کر دیا, اور اس کے لاشے کو دشمنی کی بنا پر پامال کر دیا. وہ سیاست الہی کا نمائندہ ہے. اگر اس کی تاثیوں پہ بھی ارباب اقتدار پر ہم کچھ بول دیں, ان کی شاخرچیوں سے پردہ اٹھا دیں تو ہم سیاسی ہو جاتے ہیں. آپ لاکھ کہیں مجھے فخر ہوگا, مجھے فخر ہوگا کہ مجھے سیاسی کہا جائے. امام حسین کی تاثیوں پہ بھی, اور یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں, مجھے فخر ہے اور سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں, میں مجلس پڑھتا ہوں نہ سیٹ کے لیے نہ پیٹ کے لیے, نہ شیر صاحب, نہ انتظامیہ کہ شاید ان کے لیے مکھن پالیسی کروں اور چار چھوٹے شادی فلا 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 ادھر سے لفافے کا وزن بھاری ہو جائے, نہ سیٹ کے لیے نہ پیٹ کے لیے. بابا آگے دوہر کرتا ہوں, لہذا مجھے کسی کا خوف نہیں ہے, نہیں کسی کا خوف, نہ کسی سیاسی پارٹی سے میری وابستگی ہے, نہ کسی سیاسی جماعت سے میرے مراسم ہیں. حق بات ہوگی کہوں گا, ممبر پہ کہوں گا.
اللہ
محمد,
محمد, محمد, محمد, محمد, محمد, محمد, محمد, محمد.
تو ان رضاداری کے ذریعے سے ادا فطرت بننا ہے, اپنی فطرت کو جگانا. فطرت کا مطلب کیا ہے؟ ظالم برا لگے, مظلوم اچھا لگے. آج دنیا میں کتنے مظلوم ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اہل فلسطین کے یہ مرسی و ماتم و سینہ زنی شکر دے, نہیں. حسین جیسی غربت کسی کی نہیں, حسین جیسی مظلومیت کسی کی نہیں, لیکن امام حسین نے کہا, حسین کا قول ہے, اے خدا ہم چاہتے ہیں مظلوموں کو نجات دیں, جو حسین کی آرزو ہے. انشاءاللہ کل وہ قول نقل کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اپنی جیب سے نہیں لا رہا, امام کے قول کے مطابق بتا رہا ہوں کہ امام حسین نے تین چار چیزیں بتائی ہیں. خدا بندہ جو میں قیام کر رہا ہوں یہ کس لیے کر رہا ہوں, کیوں کھڑا ہو رہا ہوں؟ میں مجاور قبر رسول ہوتا, درس قرآن دیتا, ویلفیئر چلاتا, چیریٹی کرتا, یتیموں کی کفالت کرتا, بیواؤں کو راشن دیتا, سلائی مشین دیتا, یزید بھی کہتا میں آپ کو چیک دے رہا ہوں ماشاء اللہ سے آپ اور نیک کام کیجئے, نہیں. آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں اعلان ہو گیا علی ولی اللہ کی اذان ہے, دہشت گرد امریکہ کو یہ لینا دینا بھائی, اس کو تو اپنے بھی سمجھ رہے, ان پہ بھی حملے ہونے لگے ماشاء اللہ سے, شیطان ہوگا. خبریں آ رہی ہیں, نہیں آ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کوئی ہلچل شروع ہو گئی ہے زمین کے اندر, کہ طلبہ جو مظاہرے کر رہے ہیں, یہ انسانیت کی آواز جو اٹھ رہی ہے کہ دبایا گیا, سلایا گیا, ان کو خوف زدہ کیا گیا کہ نہیں اسرائیل ایسا, اسرائیل ایسا, اسرائیل ایسا, ہم لوگ امن پسند ہیں, امن پر امن لوگ ہیں, علم بردار ہیں, انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں. سب کی کھلی کھل گئی, سب کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی. پاکستان میں یہ چور حکومت ہو, اسمبلیوں میں موجود ہو, کراچی کی نجی انتظامیہ ہو, صوبائی انتظامیہ ہو, وفاقی حکومت ہو, یہ چوروں کا, لٹیروں کا, رہزنوں کا, خون آشاموں کا وہ ٹولا ہے, اور ان کو لانے والے بھی, ان کو لانے والے بھی یہ گٹھجوڑ کیے ہوئے ہیں, یہ ہاتھ میں ہاتھ ان کے مفادات ایک ہیں. آج ہماری باری ہے تم کھیلو, آج ہماری باری ہے ہم کھیلیں گے. خبریں آ رہی ہیں نا کہ پابندیاں لگا دیں گے, پابندیاں لگا دیں گے, زمین ہلنے لگی, پیروں کے نیچے سے کھسکنے لگی ہے. کیوں ڈرتے کیوں اگر حق پر ہو؟ لہذا امام حسین سیاست الہیہ کا نمائندہ ہے, باپ فطرت ہے, باپ فطرت بنانا چاہتا ہے, نجات یافتہ ہے, نجات دینا چاہتا ہے, خود منور ہے, نورانی کرنا چاہتا ہے, خود جنوانا نے جنت کا سردار ہے, ہمیں جنتی بنانا چاہتا ہے. مل کے تو روپے جنہ ہم نگاری
سراسر ہوا تو چار لوگ بھی میرے پیچھے نہیں تھے, مجھے پتا ہے اچھی طرح. ہماری قوم بڑا
بہت زبردست, مولا قدم بڑھائی, مولا نے ہم آپ کے ساتھ ہے, مولا نے قدم بڑھایا, قوم ادھر, مجھے اچھی طرح پتا ہے. میں آپ کی بہاف پہ نہیں بول رہا ہوں, ترے تنا ہوں گا بولوں گا, دس ہزار کیا دس لاکھ بھی ہوں گے بولوں گا, ترے تنا ہوں گے تب بھی بولوں گا. الحمد للہ خدا نے ضرورت دی, اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام میری ضرورت و شجاعت کو جو آپ کے رب میں مولا سے باقی رکھیے, مجھے خلوص سے نیت ادا کیجیے, نہ کسی کی لالچ میں, نہ کسی کی کاٹے, نہ کسی کی ضد میں. کسی کو سوال ہے آؤ بیٹھو میرے پاس, ادھر ضد میں نہیں اسی بات بیٹھو, اعتراض ہے آؤ بیٹھو, کوئی مسئلہ نہیں. خالد پیش آئے تو میں معصوم تو نہیں ہوں, ہر چیز لکھوا کے تو نہیں لائے کہ میں پرفیکٹ انسان, خامیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, عیب ہیں, گناہ ہیں, چھوڑ ہے, سب کچھ. آئیے بیٹھیے, وضو کیجیے, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارے خادم ہیں, آپ ان سے ماں خادم ہیں. لہذا یہ سمجھنے کی بات ہے, مجھے زیادہ سمجھ سمجھانے کی جگہ ہے, فطرت کو سمجھو, فطرت کو سمجھو. میں گرو بیجے محمد
اللہ
لہذا فطرت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے جتنا ہے اپنے امام وقت کی نصرت کے لیے استعمال کرو. جب تمہارا امام بلائے, جب تمہارا امام ندا دے, تو جو ہے جتنا ہے جیسے ہو جس حالت میں ہو تیار ہو. نصرت قاسم کے پاس خود نہیں تھا, زرا نہیں تھی, جوتے کو تسموں سے باندھ کر لٹکا دیا گیا تھا امام وقت کی نصرت کے لیے تیار. تو جو ہے جو جس کے پاس جتنا اور اس میدان کا شہنشاہ ابا سے علمدار ہے. خوش جمال, شہامت, شجاعت, قد, رانائی, خوبصورتی, حیبت, جتنی انسانی اقدار تصور کر سکتے ہیں حضرت ابا سے علمدار میں موجود. حضرت عباس کی پیدائش کا سبب ہی یہ تھا کہ کربلا میں نصرت کا حق ادا کرے. حسین نے حضرت عباس کی ولادت ہوئی, جناب ام البنین کے مجلس میں تشریف لے گئے امیر کائنات, بچے کو آغوش میں لیا. بچے کو آغوش میں لینا تھا کہ امام علی نے ایک عجیب کام کیا, عباس کے دونوں شانوں پر پیار کرنا شروع کیا. پیار کرتے جاتے ہوئے آنسو بہتے چلے جاتے ہیں. عمر بنین نے کہا, والی یہ بتائیے, یہ تو خوشی کا موقع ہے, شہزادہ دنیا میں آیا ہے, آپ کی خواہش پوری ہوگی, رونے کا مقام کیا ہے؟ فرمائے کہ دن آئے گا یہ عباس میرے وسائل کی نصرت میں اپنے شانے جدا کروا دے گا. یہ ہے عباس. اس لیے سپاہوں کی علمداری عباس کے ہاتھ میں تھی. جتنا لشکر تھا عباس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس کے مسائب میں سے جو سخت ترین مسائب علماء نے بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت عباس جوانوں کو اپنے ہاتھ سے تیار کر کے بھیج دیتے تھے. ایک شدہ ترین انسان کے لیے کتنا سخت ہوگا کہ اس کا آقا اور مولا سرور اسے رنگ میں جانے کی اجازت نہ دے اور وہ چھوٹے بچوں جوانوں کو تیار کر کے رن میں کٹنے کے لیے اور ان کی زخمی لاشوں کو لانے کے لیے. اللہ اکبر. تصور نہیں, عباس کا دل کٹ رہا تھا, عباس کا جگر خون ہو رہا تھا کہ کس طرح تڑپ رہے تھے عباس. حسین کی نصرت کے لیے کئی مرتبہ اس طرح کیا منع کر دیا. آخری مرتبہ جب اذن طلب کرنے آئے تو حسین نے کہا, اے عباس تو میری سپاہ کے علمدار ہو. حضرت عباس نے نائبائے نگاہ کی اور فرمایا, اے آقا وہ سپاہ کہاں ہے؟ نہ قاسم, نہ محمد, نہ حبیب, نہ مدائد, نہ اسجا, نہ جان, کوئی نہیں بچا, بس عزادار ہو. عباس علمدار سے کہا, اچھا بچوں کے لیے پانی کا سبیل کرو. حضرت عباس اس خیمے میں گئے جہاں مشکیزیں رکھے تھے, خیمہ آب تھا, عجیب منظر دیکھا. اس جری نے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیراہن کو اٹھائے ہوئے یا اپنے رخسار کو سرزمین کربلا کی ریت پر رکھے ہوئے تھے. یہ مشکوں سے جو پانی ٹپکتا ہے یہ ریت نرم ہو جاتی ہے, کوئی خود کی ہم محسوس کر سکے. ایک معصمہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا عاشور کے دن حضرت زینب اپنے لباس کے دامن سے علی اصغر کو ہوا جھل رہی تھی.
اللہ اکبر. کسی نے کہا آل عقیل کے خیمے میں چلے جائیں شاید وہاں آپ کی سبیل ہو. جناب زینب کہنے والے کے ساتھ اس حجرے میں گئی جو آل عقیل کا خیمہ تھا. ایک دفعہ جناب زینب کا خیمے میں آنا تھا, ننے ننے بچوں نے گھیرا ڈال لیا, دامن تھام لیا, وہ بھی اما کا پانی آ گیا. اللہ اکبر. زینب شرمندہ, ارے اپنی چادر سے اپنا منہ چھپا لیا, ارے کیا جواب دے ننے ننے بچوں کو. ایسے میں عباس نے بچ کے سکینہ لی, مولا پاس چلے, پانی کو بھرا, مختصر کر رہا ہوں, پانی کو بھرا. پانی بھرنے کے بعد عباس نے چلو میں پانی لیا, فذکرت شل حسین, حسین کی پیاس یاد آئی, فرم الماء پانی پھینک دیا, میں پانی نہیں پی سکتا. عزادارو عباس نے حکم امام سے مشکیزہ والا ہاتھ ڈالا, پہل ساق اور پنڈلی تک پانی کی ترائی میں گئے. عباس کا مولا آپ کا حکم نہ ہوتا کہ میرے ہاتھ پانی کی ترائی محسوس نہ کرتے, اب ایسا کروں گا اپنی شہادت سے پہلے اپنے ہاتھوں کو قربان. اجرکم اللہ. آج ہی واقعہ پڑھ رہا تھا تہران کا واقعہ کہ وہاں پہ نو محرم ہے, یہ دس کل نو محرم ہے, جلوس نکل رہے ہیں, تو وہاں پر ایک شخص سبیل لے کر پانی کی عزاداروں کو پانی پلا رہا تھا. اس نے پوچھا بھیا آپ کون ہیں اور یہ پانی کیوں پلا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں, میں مسیحی ہوں, میں عیسائی ہوں. کہا کہ آپ عیسائی ہو کر پانی پلا رہے ہیں حضرت عباس کی سبیل کا؟ کہا کہ ہاں. کہا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا میرا ایک بچہ تھا جو شدید بیمار ہو گیا, اتنا بیمار ڈاکٹر نے کہا یہ مرنے والا ہے. کہتے گزشتہ سال یا چند سال قبل نو محرم کا دن تھا, میرا بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا, میں نے کھڑکی کھولی, عزا جا رہی تھی, جلوس جا رہے تھے, ماتم کرنے والے جا رہے تھے. نو محرم حضرت عباس کا دن ہوتا ہے اور یہ کہتے ابل فضل ابل فضل ابل فضل ابل فضل. میرا دل بھرایا, میں نے کہا عباس تم جو بھی ہو مجھے نہیں پتا, مجھے تمہاری معرفت نہیں ہے, لیکن میرے بچے کو شفا دے دو, جب تک زندہ رہوں گا تیرا خادم رہوں گا. کہا کہ شب ہوئی, میرے بچے کو اسپتال لے گئے, مجھے خبر ملی تیرے بچے کو شفا مل گئی. یہ ہے عباس, یہ ہے علمدار کربلا, یہ ہے سقائے سکینہ. اللہ اکبر. بس عزادارو مشکیزہ بھرا, عباس لے کے چلے, 4000 جنگجو نے عباس کا راستہ رپا. اب حملے شروع ہوئے, پتھراؤ شروع ہوا, سنگارانی شروع ہوئی, تلواروں سے حملہ ہوا. عباس بچتے بچاتے آگے بڑھ رہے ہیں کہ پانی کو خیام حسین کی طرف لے جائیں, مگر اسی اثناء میں عباس کا سیدھا شانہ جدا ہوا, مشق کو بائیں کاندھے میں ڈالا, بایاں شانہ جھکا ہوا, قسمے کو اپنی زبان سے پکڑ لی, دانتوں سے پکڑ لیا. عباس جاتے ہوئے پانی آگے پہنچ رہا ہے خیام تک, اور اب تیر بارانی شروع ہو گئی. عباس نے اپنے آپ کو سپر بنا لیا, مشق کا خون گر گیا. عباس کی آرزو ہے پانی پہنچ جائے. عزادارو اسی اثنا میں کسی کمین ذات نے مشق میں ایسا تیر لگایا, تیر لگنا تھا پانی بہ گیا. عزادارو نہ بازو ہے اللہ ہو نہ پانی ہے, عباس کیسے جائے؟ بس عزادارو عباس یہ سوچ رہے تھے, ایک دفعہ عباس زی سے زمین میں تشریف لائے, زی سے زمین پر آنا تھا, ام البنین قمرے بنے ہاشم کے چند کا, ایک نئی آگے بڑھتا ہے. ام البنین مجھے معاف کرنا, بی بی شہزادی کونین مجھے معاف کرنا. بی بی نے کسی سے پوچھا تھا کیا تم میرے بیٹے کے آخری مسائل نہیں پڑھتے ہو؟ زاکر نے کہا ہاں تو بی بی پڑھتا ہوں, امام حسین کی شہادت تفصیلی پڑھتا ہوں. کہا کہ نہیں, میرے بیٹے عباس کے مسائل اس لیے کہ جو عزیز زمین میں گرتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا, مگر عباس کے اشارے جدا ہو چکے تھے. آج رکھواں یہ دیا کرو آزادارو، یہ تمہاری فطرت کو جلا دینے والی ہے، یہ قرب حسین قرب عباس کا مقام ہے، یہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں آزادارو۔ بس ایک شقی آیا ایک گرز آہلی لے کر، تلوار نہیں گرز آہلی، یعنی کئی تلواروں کے برابر جس کا وزن ہوتا ہے، فضا میں لہرایا، ایک دفعہ نیچے آیا، ارے سرے عباس دو نیم ہو گیا، عباس سے ٹھہرا نہ گیا، عباس گر پڑے زمین پر، چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ ادھر حسین دیکھ رہے تھے، ایک دفعہ حسین کھڑے ہوئے کمر کو تھام لیا، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ آخری روایت، اب مجھ میں دم نہیں ہے۔ عزادارو امام حسین پہنچے، پہلے سیدھا شانہ، پھر الٹا شانہ اٹھایا، عباس کے بازو اٹھائے، یہ وجہ کیا ہے؟ عباس آ رہے تھے، شانوں کو پیچھے ہونا چاہیے تھا، عباس کے لاش آگے ہونا چاہیے تھا۔ جب پانی بہ گیا تو عباس اب خیال جا کے کیا کرے گا، کیا منہ دکھائے گا؟ بس عددار اللہ شاہ عباس پہ پہنچے، قتل ہوئے با اربا، کوئی یہ کہہ کے مارتا تھا یہ سکینہ کا شقہ ہے اسے مارو، کوئی یہ کہہ کے تلوار چلاتا تھا یہ حسین کا ناصر و مددگار و علمدار ہے اسے مارو، اور کوئی یہ کہہ کے تلوار چلاتا تھا یہ زینب کے پردے کا محافظ ہے، یہ زینب کے پردے کا محافظ ہے۔ عزادارو عباس کے لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ علامہ بحرالعلوم کے زمانے میں قبر عباس کی مرمت کی ضرورت پیش آئی، علامہ سرداب میں اترے، مزدور کو ساتھ لیا، مزدور نے قبر کو پہلی مرتبہ دیکھا، کہنے لگا آقا کیا یہ علی اصغر کی قبر ہے یا عباس علمدار کی؟ کہا کہ یہ میرے آقا عباس علمدار کی قبر ہے۔ کہا کہ مولا ہم نے تو سنا تھا عباس اتنے قدو کارڈ کے مالک تھے، کرسی میں بیٹھتے تھے، قبر بنی ہاشم کے پیر خط بناتے تھے، یہ سننا تھا، علامہ بحرالعلوم نے اماما پھینک دیا۔ ارے تو نے کیا پوچھ لیا؟ ارے جب شہزادہ قبر بنی ہاشم گرا تھا، چاروں طرف سے نیزوں کے حملے، تلواروں تیروں کے حملے، ارے سید سجاد نے لاش اٹھایا نہیں تھا، لاش عباس جمع کیا۔
لعنة الله على القوم الظالمين۔